بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة کی آیات ہے, آیت نمبر 23 اور 24. عرض یہ کرنا ہے کہ دو چیزیں ہیں, شروع میں بھی بتا دوں پھر آخر میں بھی عرض کر دوں کہ سننے والا سمجھ جائے کہ کیا عرض کرنا ہے تاکہ اس کا ذہن اسی لحاظ سے سننے لگ جائے. دو چیزیں ایسی ہیں جو لازم و ملزوم. ایک محبت ہے, محبت اللہ کی, رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اولیاء کی, سب ایک ہی چیز ہے, اللہ ہی کی محبت ہے, اس کے رنگ ہے. تو ایک تو محبت ہے اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ دو چیزیں لازم و ملزوم. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی میں اللہ کی محبت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کوئی اتباع صحیح طریقے سے سچے دل سے واقعی کرتا ہو تو وہ اللہ کی محبت سے محروم رہ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور دین کی روح ہے, دین کی اساس ہے, سارا دین ہی ہے اصل میں. تو یہ اتنی اہم چیز ہے. ابھی اس لیے کچھ عرض کرنا ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں, کیونکہ اس کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ہیں دینداروں میں. میرا خطاب صرف دینداروں سے. یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نائٹ کلبوں میں اور مختلف جگہوں کے اوپر, ان سے مجھے غرض نہیں ہے. ہم تو احباب سے گفتگو کر رہے ہیں, اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ طالب ہیں. جیسے وہ عورتیں جو آئی ہیں سننے کو, جو طالب ہیں, جو چاہتی ہیں کہ جنت مل جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, جو اللہ کی محبت کی طالب ہیں, ان سے میرا خطاب ہے. یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور یہ ہیں کیا, اور ان میں کیا کمی ہم کرتے ہیں, اور ان میں ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں حقیقتاً نہیں. اگر آپ واقعی جائزہ لیں گے, اپنے اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لیں, حکیم الامت خود ہی فرماتے تھے, جائزہ لیں کہاں ہے اللہ کی محبت, کہاں ہے اتباع رسول اللہ, نام کو. جو چیزیں بہت معمولی سی ہیں ان میں تو اتباع ہے. کہ مثلا یہ کتاب وہ نصف ساعت تک پیجامہ ہو, سنت تو ضرور ہے لیکن یہ معاشرے پہ کیا اثر کرتی ہے. بہت سی سنتیں ہیں جو معاشرے کو بالکل ختم کی جائے. آج ایک بزرگ کے پاس گیا تھا, انہوں نے کہا لوگ خیال نہیں کر رہے, معاشرہ خراب ہوا چلے جا رہا ہے. نمازیں قضا ہو رہی ہیں, صبح کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہیں, تو کیا یہ اللہ کی محبت ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اس کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں. اگر اہمیت ہوتی کسی چیز کی تو بندہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہاں اس کی کوئی طلب کا کوئی آثار اکثر ہمارے دیندار احباب میں نہیں. اس کی شکایت ہے, اس کے لیے عرض کرنا ہے. یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی یہ عبرت والی آیت ہے, کیونکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پہ نہایت شفیق ہے, اور بالخصوص ان بندوں پہ جو ایمان والے ہیں, اور وہ ان ایمان والے بندوں کو خطاب کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے فرمایا کہ دیکھو ایمان والوں, شفقت ہے نا, انتہائی محبت سے فرما رہے ہوں گے اللہ, ایمان والوں کو خطاب ہے, ان کے محبوب نبی کے امتیوں سے خطاب ہے. اے ایمان والوں, اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. یعنی اگر تمہارے باپ اور بھائی اور رشتے دار اگر یہ کرتے ہیں کہ وہ کفر کو ایمان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں, تو تم ان کو دوست نہ بناؤ, چاہے وہ بھائی ہوں یا باپ ہوں. باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے, کتنا بڑا درجہ ہے. لیکن دیکھو اگر وہ کفر کو عزیز رکھتے ہیں, کفر کو محبوب رکھتے ہیں بنسبت ایمان کے, تو تم ان کو دوست نہ بناؤ. پھر فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار اور ظالم ہے. ایسے لوگوں سے جو کفر کو محبوب رکھتے ہیں بنسبت ایمان کے, جو عزیز رکھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے, اور وہ حویلیاں اور یعنی بنگلے جنہیں تم پسند کرتے ہو, اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں, تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. کتنی بڑی آیت ہے, کتنی عبرت کی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب چیزوں سے زیادہ نہیں ہے تو انتظار کرو, یعنی عذاب الہی آ کے رہے گا, یہی مطلب ہے نا. تو اب اس سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کہنے والے تو کہتے ہیں سب چلے جاتے ہیں سن سن کے. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ پرندوں کی طرح سے لوگ آتے ہیں اپنی بولیاں بول کے اڑ جاتے ہیں, ایک ایک کر کے آئیں گے لوگ بول کے بول جائیں گے. کلام پاک کی آیت پڑھ سنائی جا رہی ہے, حدیث شریف سنائی جا رہی ہے, اور آپ کہیں کہ میں نہ مانوں, یہ اچھی بات ہے بھائی. ماننے والا فائدہ اٹھا سکتا ہے, ماننا ماننے والا سوچو تو صحیح کہ حق تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس سے کچھ تو دل پہ اثر ہونا چاہیے, کچھ تو تغیر کا اپنے اندر ارادہ ہو جانا چاہیے کہ حق تعالیٰ کس طرح سے فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو, اپنے مسلمان بندوں. اور ایک جگہ نہیں, یہ جو ہے حق تعالیٰ کی محبت یہ شرط ایمان ہے. ایک جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا, اور ایمان والے وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں, شدید بھی نہیں, شدید سے آگے کا درجہ ہے اشد, یعنی ان کے دلوں میں سب سے زیادہ جو مضبوط چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے. کس کی؟ ایمان والوں کی, صرف ایمان والوں. ایمان کی خاصیت ہے یہ. اب اپنا جائزہ لے لیجیے, ابھی میں کچھ مثالیں دے دوں گا تاکہ واضح ہو جائے بات. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں یہاں بھی ایمان والوں کو خطاب, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ بھی بڑی عبرت کی آیت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واد ہے طریق القلندر, اس میں شروع میں حکیم الامت نے یہ آیت پڑھی. اے ایمان والو, جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے, دین سے پھرنا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک قولن اور اعتقادن, وہ تو کافر ہو کے مرتد ہو جائے گا, اس کی تو سزا اسلامی حکومت میں موت ہے, مرتد کی سزا موت ہے. لیکن یہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. وہ کیسے دین سے پھرے گا؟ ایمان والا کیسے دین سے پھرے گا؟ اپنے طور طریقے بدل لے گا, اپنے طور طریقے کفار کے کر لے گا, سالگرہ منائے گا, کفار کے لباس پہنے گا, کفار کے طریقے اختیار کرے گا, نام کا مسلمان رہ جائے گا. تبھی تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا. فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو چاہے سبھی پھر جائیں, اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں. کافر جو ہو جائے, جو دین کو چھوڑ دے, اس کی اللہ کو کیوں پرواہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے اندر قدرت ہے, ہو جاؤ مرتد تم سب, ہم ایک نئی قوم لے آئیں گے, ہم ایک نئی قوم لے آئیں گے. اس کی کیا صفت ہوگی؟ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں گے. یہ سب سے پہلی صفت. تو دیکھیں مسلمان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی. ایک جگہ ایک حدیث اسی طرح سے حدیث شریف میں ہے کہ جب تک تم کو اپنے اہل و عیال سے اور اپنی ذات سے اور ہر چیز سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو تم مومن نہیں ہو. وہی مضمون حدیث شریف ہے. ایک حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کی محبت اس حدیث سے بالکل صاف ہو گیا کہ اللہ کی محبت اور اتباع سنت لازم و ملزوم ہے, لازم و ملزوم ہے. اور یہی کسوٹی, یہی کسوٹی ہے. کسی کو جانچنا چاہتے ہیں, شیخ بنانا چاہتے ہیں, پھر اس کو جانچنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے اتباع سنت کتنا, اتباع سنت سے ہی پتا چلے گا کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کتنی. اور وہی چیز ہے جو ہم خریدنے جا رہے ہیں. ہم کس کی چیز کے خریدار ہیں؟ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. بزرگوں کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے جاتے ہیں. اور کیا لینے جاتے ہیں؟ تو جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ کس کے اندر ہوگی؟ اس کے اندر ہوگی جو متبع سنت ہوگا. لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ دین میں اصل ہے, دین میں جڑ ہے, دین میں اساس ہے, راس ہے, سب کچھ ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ارادہ کیا تو محبت کا ایک ضعیف درجہ شروع ہو گیا. ہم نے ارادہ کیا عمل کا, یعنی ہم نے ارادہ کیا کس عمل کا؟ عمل سے مراد اتباع, اتباع سنت کا. جیسے ہی ارادہ کیا ویسے ہی یہ محبت کا ضعیف درجہ شروع ہو گیا. اب اس کو بڑھاؤ. اسی لیے ایمان جو ہے ایسی چیز ہے. ایمان نام ہے ماننے کا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان تمام عقائد کو, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ارادہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. یہی نام ہے. اگر یہ ارادہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو ایمان کیسا ہوگا؟ ایمان نہیں ہوگا. ایمان تو یہ ہے کہ اطاعت کا ارادہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ارادہ کر لیا تو محبت ضعیف متحقق ہو گئی. کیونکہ چاہنے ہی کو تو محبت کہتے ہیں, گو تڑپ نہ ہو تو یہ ادنا درجہ کی محبت ہوئی. اور اس کے بغیر ادنا درجہ کا بھی عمل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس محبت کا مطالبہ ان آیات قرآن میں کیا گیا جو پڑھ کے سنائی گئی اور احادیث شریف وغیرہ میں ہے, یہ محبت عقلی ہے. یہ محبت وہ نہیں ہے کہ دل کھینچا جا رہا ہے. دل کھینچا جا رہا ارادے سے تعلق ہے, عقل سے تعلق ہے. تو یہ محبت ویسی نہیں ہے جیسے کسی چیز کی محبت ہمیں محسوس ہوتی ہے, یا بیٹے کی محبت محسوس ہوتی ہے, یا باپ کی محبت. ایسی محبت نہیں ہوگی, یا آپ محسوس نہیں کر سکیں گے. یا آپ عقل سے ترجیح دیں گے اللہ کے احکام کو. جب عقل سے ترجیح دیا اللہ کے حکم کو تو یہ اللہ کی محبت. کتنا دیتے ہیں آپ, کن کن موقعوں پہ دیتے ہیں اندازہ کر لیجیے. جب بھی ترجیح ہوگی, جس چیز کو ترجیح دی جائے گی اس سے محبت ہے. یہ محبت عقلی یہ مطلوب ہے. اور محبت طبعی کہ دل کھینچا جا رہا ہے, یہ ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو ان سے عقل محبت طبعی کا ہونا مشکل ہے. کسی کو محبت طبعی محسوس ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے, وہ اپنی نفسانیت بھی ہو سکتی. اصل چیز محبت عقلی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قابل ترجیح بس اللہ کے احکام ہے. اب چاہے نفس ہو ایک طرف, چاہے بیوی بچے ہوں, چاہے ماں باپ ہوں, چاہے بھائی بہن ہوں, چاہے کنبے والے ہوں, وہ کہتا کہ نہیں ہم تو وہی کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کرنے کو فرمایا. دیکھیں اتباع ہوگی سنت تب تو محبت ہے. فرماتے ہیں کہ ملومت کے نری آرزوؤں اور تمناؤں سے کام نہیں ہوتا. نری آرزوؤں اور تمناؤں سے کام نہیں بنتا. وہ حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نقل کیا ہے, بھائی یہاں تو تمہیں پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تم مسلمان ہوئے ہو, تم کو اللہ سے محبت کرنی پڑے گی, تم پہ فرض ہے. اور اللہ کی محبت یعنی اتباع سنت, دونوں میں فرق نہیں. دونوں میں فرق کرو گے مارے جاؤ گے. ابھی بتاتا ہوں کیوں. کلام پاک کی آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ, تم کہتے ہو تمہیں اللہ سے محبت ہے, اللہ نے کیا بتایا ہے, فتبعونی. آپ کہہ دیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کر. اس سے زیادہ صاف اور کیا چیز ہوگی جو آپ کو یہ بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اتباع سنت لازم و ملزوم. قل ان کنتم تحبون اللہ, فاتبعونی، صاف ہے، ابھی بھی شک ہے یا ابھی بھی وہی کہ میں نہ مانوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل ان دو باتوں کی طرف سے ہمارے دیندار طبقے میں بڑا ہی ذہول ہے اور بڑی بے اعتنائی ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اللہ کی محبت کا اور اتباع سنت کا. جگہ جگہ چلے جائیے، سب کتابیں چھپ رہی ہیں، شاعت ہو رہی ہے، اللہ کی محبت کہاں ہے، اتباع سنت کہاں ہے، عملاً کہاں ہے؟ دیکھیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہیں بیٹھے ہوئے، کیا کام کیا انہوں نے، کیا بڑا کام کیا انہوں نے، سب سے بڑا کام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ میرے پاس کتاب آئی، مجھے حضرت نے دی اور میرے بھائی کو بھی پہنچی. بھائی نے وہاں سے لکھا کہ یہ کتاب عملی کتاب ہے، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر بندہ عمل کر سکتا ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام کتاب نہیں، یہ عام سیرت کی کتاب نہیں، اس کو آپ پڑھتے جائیے اور عمل کرتے جائیے. تو کیا چیز تھی یہ، کیسی کتاب لکھی؟ یہی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ نہیں، اس کا جذبہ تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ نہیں کہتے تھے کہ اتباع کرو سنت کی، اتباع کرو، خود کتنا اہتمام کرتے تھے؟ آج کیوں ہم نے چھوڑ دیا؟ آج کیوں خلاف سنت میں گنجائشیں نکال نکال کے ان کو جائز کیسے کر دیا؟ ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیسے ہمارا یہ دینی طبقہ سنتوں سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ کی محبت کو بھول بیٹھا. کیسے یہ انقلاب آ گیا؟ کیسے انقلاب آ گیا؟ بس ظاہری سنتیں دینداروں نے رکھ لی، داڑھی رکھ لی، ٹکنے سے اوپر پیجامہ کر لیا، عورتوں نے برقع پہن لیا، اور اگر نماز کے وقت مستحبات اور سنتیں ان کو ادا کر لیا. لیکن اصل سنت جو معاشرے کو خراب کی جا رہی ہے ادھر کوئی فکر نہیں، جو چاہے، گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں کیا تھی. شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شادیوں میں کیا تھی. بتائیے مجھے کہاں ہے پرواہ؟ جہاں پہ سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شادی ہالوں میں، استہزاء ہو رہا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی، رخصتی، نکاح، ولیمہ سب کر کے بتا دیا. اور قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کہا گیا، نمونہ. دیکھیے یہ جو آیت ہے قرآن کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ یا نمونہ کہا گیا ہے، یہ بتائیے قرآن کی ایک آیت ہے، اگر کوئی انکار کر دے، کہے نعوذ باللہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں مانتا، یا عورت کہے میں نہیں مانتی، بتائیے وہ ایمان رہے گا؟ علماء بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ہرگز نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا. قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر کافر. اب بتائیے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں؟ حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں نمونے کی تعریف کی، فرمایا کہ نمونہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی درزی کو تم کپڑا دو تو ساتھ ساتھ ایک نمونہ دیتے ہو، تو وہی اس نمونے کا بنا دو. اب درزی نے وہ کپڑا تیار کر دیا، آپ لینے گئے تو آپ نے کہا کہ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، لیکن ایک آستین تم نے لمبی بنا دی بہت، تو آپ کیا کریں گے ایسے کپڑے؟ اس کے منہ پہ مار دیں گے. وہ کہے گا کہ بھائی ایک آستین ہی تو لمبی ہے، پورا کپڑا تو صحیح ہے نا، آپ نہیں قبول کریں گے. یہی حقیقت، اتباع سنت کس کو کہتے ہیں؟ اتباع سنت کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ طریقے جو آج ہماری شادیوں کے رائج ہو چکے ہیں اور جو ہمارے گھروں میں پردہ اور نظام ہو رہا ہے، کیا یہ سنت ہے؟ پھر اللہ کی محبت کا ہے. انہی دو چیزوں کی طرف سے ہمارا دینی طبقہ بے پرواہ ہو چکا ہے. ایک اللہ کی محبت کی طرف سے بے پرواہ ہے، دین کے بیسوں ڈھنگ نکل آئے، دین کی بیسوں جماعتیں نکل آئیں، دین کے بیسوں رسالے ہیں، کتابیں ہیں، اللہ کی محبت کا کہیں نام و نشان نہیں. اسی طرح سے اتباع سنت کو سب نے چھوڑ دیا، کم و بیش ہمارے مقتدائے دین تک نے چھوڑ دیا. تو پھر اسلام کہاں رہا؟ اسلام تو نہیں رہا، اسلام تو نام ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ عرض کر رہا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کی آیت ہے، ماننا پڑے گا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اسلام تو ایسا ہی ہے، اسلام تو اتباع سنت کا مطالبہ کر رہا ہے، تم مانو یا نہ مانو. پھر سرمد رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر ہیں، ان کا شعر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. اے سرمد شکایت کو مختصر کر، کیا تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا, مجھ سے یہ نہیں ہوتا, اس سنت پہ عمل نہیں ہوتا, ہائے کیسے شادی کریں, سنت کے مطابق کیسے کریں, شادی ہال میں کیوں نہیں جائیں. اے سرمت کہتے ہیں کہ بھائی شکایت کو تو مختصر کر اور دو کام میں سے ایک کام کر, یا تو اس اللہ کو مان لے اپنا اللہ, یا کوئی اور اللہ ڈھونڈ لے, یا تو تم اس رسول کو اپنا رسول سمجھ لو یا کوئی اور رسول ڈھونڈ لو. تم نے جب سارے طریقے نکال لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, تو پھر کوئی اور رسول بنا, کوئی اور خدا ڈھونڈ لو. جو شاعر کا کلام ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ شاعر کلام ہے, حکیم النمت نقل کیا, فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ یا تن برضائے دوست می باید داد, یا تو بدن کو دوست کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دو, یا تم دوست کو چھوڑو. یہ تو نہیں کر سکتے کہ دوست بھی بناؤ اور اس کو خوش بھی نہ کرو. تم نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہے تو اس کی خوشی کی کیا فکر ہے؟ یہی کہہ رہا تھا آج میں نے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ہماری, کہنے لگے لوگ آتے تو ہیں لیکن مقصود صحیح نہیں ہوتا, تو بیٹھتے بھی ہیں بزرگوں کی خدمت میں لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. کیوں؟ میں نے کہا حضرت بالکل حضرت یہ یاد ہے, کیونکہ اللہ کی رضا کو مقصود کتنوں نے بنایا ہے. بزرگوں سے تعلق تو بہت کر لیتے ہیں لیکن اس لیے کہ ان سے برکت ہو جائے گی, ان سے دعائیں کرا لیں گے, دکان میں تجارت میں اشتراک کرا دیتے ہیں, یہ سب مقاصد زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ مقصد کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, اس کے ہم طریقے سیکھ لیں جو سوائے سوائے سنت کی اور کچھ نہیں, یہ نہیں ہوتا. تو اب جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, دیکھیے میں آپ کو قصہ سنوں. حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ, اتنی بڑی ہستی, خانقاہ تھانہ بھون وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے حضرات آتے ہیں, علماء کرام بھی آتے ہیں. علماء کرام میں سے ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے علمی, میں آپ سے پوچھ لوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ عالم ہے, سمجھ جائے گا بات کو, کہا ہاں پوچھ لوں. انہوں نے پوچھا کچھ تحقیق تھی جبر و قدر کے مسئلے, تقدیر کے مسئلے کے متعلق. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت تھا, انہوں نے اپنے علم سے ان کو دلائل اور باتیں سمجھا لی. پھر پوچھا کہ مولوی صاحب, اس زمانے میں علماء کو مولوی کہتے تھے, کہ مولوی صاحب آپ کی تسلی ہو گئی, یعنی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی پوری؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضرت تسلی ہو گئی. فرمایا مولوی صاحب یہ تحقیقات و تدقیقات, حالانکہ یہ دینی تحقیقات و تدقیقات تھیں, یعنی تحقیقات ریسرچ کو کہتے ہیں اور دقیق یہ باریکیوں کو کہتے ہیں, یہ تحقیقات و تدقیقات ہیں, آخرت میں کام نہیں آئیں گے. آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی, یہ فرمایا. اب سوچ لیجئے کتنی ضروری چیز ہے. اس پہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار پوچھ بھی بیٹھے کہ حضرت جب یہ اتنی ضروری چیز ہے تو اس کو حاصل کیسے کریں؟ طلب ہو گئی ان میں پیدا. آپ خود سوچئے, کیا اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو داخل کر لیں گے جنت میں جو ان سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت. تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو, سنت سے محبت کرو, اس کا مظاہرہ کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارے دینداروں میں؟ کہاں ہے؟ میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا. اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا, روایت کیا اس کو ترمذی نے. اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جس کو حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات میں نقل کیا ہے. وہ قول یوں ہے, مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی ہستی تھے, ہم آپ ان کی کتابیں پڑھ کر سمجھ نہیں سکتے, لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کر رہے ہیں تو سمجھ کے نقل کر رہے ہیں اور سلیس اردو زبان میں نقل کر رہے ہیں, تو اب غلطی کا امکان بہت کم رہ گیا. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں اگر ہوں کسی میں تو چاہے کیسے ہی اس کی حالت اپنے آپ کو خراب سمجھے, ظلمت میں سمجھے, تاریکی میں سمجھے, کیسا ہی خراب سمجھے, سب نور ہی نور ہے, اور ان دو میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے تو چاہے اس کو کیسی انوار و تجلیات نظر آئیں, چاہے وہ اپنی دانش میں عرش پہ چاہتا ہو, چاہے کیسے ہی خواب دیکھتا ہو, چاہے کیسی کشف و کرامات ہوں, سب ظلمت ہی ظلمت ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک سب سے پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور دوسرے شیخ کی محبت. دیکھیے اس سے ایک اور مسئلہ نکلا کہ جب شیخ کی محبت ضروری ہوئی تو شیخ بھی تو ضروری ہوا,
پتہ یہ چلا کہ شیخ بھی ہونا چاہیے.
اب آپ کو اور بتا دوں کچھ کہ جس سے آپ کو اللہ کرے دل میں یہ بات ہمارے مضبوط ہو جائے کہ سنتیں ایسی چیز نہیں ہیں کہ ان سے ہم بے پرواہ ہوں جیسا ہم ہو گئے. آپ بتائیے, میں پوچھتا ہوں, ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں, کتنے کے گھر بنے ہوئے ہیں؟ بعض لوگ گھر کروڑ کروڑ, دو دو کروڑ, تین تین کروڑ کے, نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ. آپ گھر میں یہ انتظام ہے کہ باوضو سنت کے مطابق بیٹھ کر وضو کر سکیں؟ کتنوں کے پاس ہے سر؟ کتنے عرصے سے یہ گھر ہے, کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ وہ گھر کے اندر ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ باوضو وضو کر سکیں, بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر اطمینان سے, جیسے چھینٹے نہ پڑے, جیسا سنت ہے. کتنے ہیں؟ خود اپنا جائزہ لیجئے, کہاں ہے وہ وضو خانہ؟ مکان کروڑوں کا بنا دیا, بلکہ الٹا ہے. ایک صاحب کی بیٹی نے کہا کہ آپ نے یہ میرا کمرہ بنایا ہے بہت اچھا, اور اس کے اندر اتنا عالیشان آپ نے حمام بنایا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس میں تو آپ نے وہ ڈبلیو سی نہیں لگایا. ڈبلیو سی لگایا ہی نہیں, کموڈ ہے. تو آپ یہ ڈبلیو سی بھی تو بنا دیجئے تاکہ سنت کے مطابق ہو. ڈبلیو سی سنت کے مطابق ہے, مسنون طریقہ ہے, اور کموڈ کفار کا طریقہ ہے. تو وہ صاحب کیا کہتے ہیں, باپ ہے آگے, کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, اس سے تو مکان کی قیمت کم ہو جائے گی. یہ ہے سنت کی قدر, یہ سنت کی قدر رہتے تھے. اور نتیجہ اس کا کیا ہے, جب ہم اپنے گھروں میں بھی سنت والی باتیں اختیار نہیں کر سکے, بلا عذر سنت کو چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے, حالانکہ گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ نصوص قطعی ہیں, بالکل صاف قرآن کی آیت اور حدیث شریف ہے جس کے اندر حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, تو تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اور دیکھیں, یہ جو ہم نے کموڈ کے طریقے نکال لیے ہیں, اب آپ کو اس کی ایک خرابی بتاؤں کہ آپ اپنے بچوں کا ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں تو خیر مجبوری نہیں, لیکن جیسے دوسرے ملکوں میں باہر کے یہاں تک مجبوری ہو گئی ہے کہ آپ ہوٹل ڈھونڈیں گے, ایک ہوٹل ایسا نہیں ملے گا, مکہ مکرمہ میں بھی نہیں ملے گا آسانی سے, کہ جہاں پہ ڈبلیو سی ہو کموڈ نہ ہو, یا کموڈ کے ساتھ ڈبلیو سی. بڑی مشکل ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہیں, سارے لوگ مسلمان آ رہے ہیں, حج کرنے والے سب مسلمان ہیں, کیوں نہیں مطالبہ کرتے ہو؟ ان کو پسند ہی یہی ہے, کبھی شکایت نہیں کرتے, کبھی مطالبہ نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہاں کے گھروں میں بھی کموڈ, اتباع سنت کو چھوڑ دو. نتیجہ بچے جو ہیں, آپ نے تو ممکن ہے اپنے زمانے میں ڈبلیو سی بھی استعمال کیا ہو, عادت ہے, کبھی موقع ملے گا کر بھی لیں گے. کسی نے بتا دیا کہ سنت میں یوں ہے تو شاید آپ کو کچھ حیا بھی آئے, لیکن بچوں نے اسی اوپر سیکھا, کموڈ کے اوپر. اب وہ بڑے ہو گئے اسی حال میں, اب ان کو کہو کہ میاں ڈبلیو سی والا طریقہ یہ ہے سنت, تو وہ اس سنت سے کراہت کرے گا, اس کو کراہت ہوگی. اور سنت سے کراہت کرنے والا کا ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں مشکات شریف کی ایک شرح ہے, اس کا نام ہے مظاہر حق. علماء بہت پڑھتے ہیں, ہمارے پڑھنے ہی نہیں ہے, لیکن ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں نقل کی. مشکات شریف کی شرح مظاہر حق میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر ناراضگی یا عدم اعتقاد یا عدم اطمینان کا اظہار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. آپ سن لیجیے, اپنے بچوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں اہتمام کرتے؟ میں آپ کو یہ مثالیں دے رہا ہوں, اپنا جائزہ لیں گے تو بیسوں چیزیں نکل آئیں گی جہاں پہ ہمارے گھروں تک میں اتباع سنت نہیں ہے. کیا ہمارے گھروں میں پردہ سنت کے مطابق ہے؟ کہاں ہے سری پردہ؟ کہاں ہے شاذ و نادر؟ کیا یہ قرآن میں نہیں آیا ہے ازواج مطہرات کو کہ اگر تم کو کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو پردے کے پیچھے سے بات کرے اور سخت آواز میں بات کرے کہ اس کو روک نہ لگ جائے؟ تو سنت کیا ہوئی؟ اس سنت پہ کتنا عمل ہے؟ عورتیں ٹیلی فون پہ بات کرتی ہیں اور بہت دلاویز لہجے میں بات کرتی ہیں, اور یہ دیندار گھرانوں کی عرض کر رہا ہوں, اور شرعی پردہ تو ندارت. پھر کہاں اتباع سنت ہے؟ اتباع سنت کی تو وہ حد آ گئی جہاں گناہ میں داخل ہو گئے, اتباع سنت کا تو نام نہیں ہے. ایک شخص نے کسی کے سامنے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. اس پر سننے والے نے کہا کہ یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, نعوذ باللہ. مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کہنے سے وہ شخص کافر ہو گیا. کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ اس نے اعتراض کر دیا. اب آپ اندازہ کیجئے، میں تو وقت بہت کم ہے، میں چند مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا سنت کی ترویج کر رہے ہیں، کتنی اتباع سنت کی اشاعت کر رہے ہیں؟ بلکہ الٹا، جو سنت پہ عمل کرے مثلا شادیوں میں، اس کو لان تان کرتے ہیں اور گنجائشیں نکالتے ہیں ان چیزوں کی جو سراسر گناہ ہے. آپ کو میں بتا دوں، شادی ہال ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ دو چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں اور دیندار گھرانوں میں گھس گئے، مشکل سے بہت کم لوگ ہیں. ان دونوں کے بارے میں بھی سن لیجیے. پہلے ایک حدیث شریف سن لی، ایک حدیث شریف ہے وہ جماعت کی نماز کے بارے میں، لیکن آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری جملہ فرمایا. اس میں عام طور سے حدیث شریف میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں اور آخری جملہ ہو، وہ آخری جملہ سمری ہوتا ہے. جاننے والے جو بلاغت کو جانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کوئی بلیغ نہیں تھا، جانتے ہیں کہ آخری جملے کا کتنا وزن ہوتا ہے. اس میں آخری جملہ یوں ہے، لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم، اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو تم نے کفر کیا. کیوں نہیں اس کی اشاعت ہے؟ کیوں نہیں ان حدیث کی اشاعت ہے؟ کیوں نہیں ان قرآن کی آیات کی اشاعت ہے جس سے سنت کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل اور ہر خلق میں ہم نے شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف ایک نرالا طریقہ نکال رکھا ہے، گویا اسلامی شریعت کے مقابلے میں ہم نے دوسری شریعت بنائی ہے. مثلا شادی اور غمی کی رسمیں ہیں، دیکھیں واعظ تو فرما رہے ہیں اللہ کی محبت کا، اس واعظ کا عنوان ہی اللہ کی محبت ہے. حکیم الامت کا والذین آمنوا اشد حبا للہ سے شروع ہوا ہے اور اس میں شادی کا ذکر فرما رہے ہیں. وجہ یہی امتحان ہے اللہ کی محبت کا، یہی امتحان ہے اتباع سنت کا. تمہارے دعوے ہیں صرف، تم شادی ہالوں میں جا کے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس تو بڑا پردہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کیا گناہ ہوتے ہیں؟ جو بہترین شادی ہال ہے جس کے اندر پورا پردے کا انتظام ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے ساری رشتے دار عورتیں کیا پردے دار ہیں؟ بتائیے آپ، زیادہ تر تو بے پردہ ہیں. تو وہ عورتیں جو بے پردہ ہیں، وہ شادی ہالوں میں جب آئیں گی تو کیا وہ پیراشوٹ سے اتاری جائیں گی قینات کے اندر؟ کہاں سے آئیں گی وہ؟ یا زمین کے کسی سرنگ میں سے نکلیں گی؟ کہاں سے آئیں گی وہ؟ اسی دروازے سے آئیں گی جہاں سے سارے مرد بھی آ رہے ہیں. اور بے حیا عورتیں خوشبو لگا کر، نیم اڑیاں لباس پہن کر آ رہی ہیں. اب جا کے دیکھ لیجئے کوئی ایک شادی ہال بتا دیجئے جہاں نہیں ہے عورتیں بے پردہ موجود. ایک مرتبہ ایک دوست مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میرے بیٹے کے ولیمہ کا مسئلہ تھا، میں نے کہا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تقاریب میں عورتوں کے جمع ہونے کو ناجائز کہا ہے، اب علماء کرتے رہے اس کو جائز، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کو ناجائز اور گناہ فرمایا ہے. اور اس کی بنا سن لیجئے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کلام پاک کی آیت ہے، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں صاف فرما دیا ہے کہ دیکھو تراویح کے لیے عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، کیونکہ یہ خروج، گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت ہے، جو قرآن کی روح سے منع ہے. وہ قرن فی بیوتکن، قرآن یہ کہہ رہا ہے. آپ نے اپنا دین نیا نکال لیا جس کے اندر یہ سب چیزیں جائز ہو گئیں، آپ کو مبارک، لیکن یہ اتباع سنت نہیں، نہیں یہ دین ہے. اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے حضرت حکیم الامت، ایک نرالا طریقہ ہم نے نکال لیا، گویا اسلامی شریعت کے مقابلے میں ہم نے ایک دوسری شریعت بنا لی، اور ہم کس چیز کی پرواہ کرتے ہیں؟ اتباع سنت کیوں چھوڑتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی گئی کہ جس کو اللہ کی محبت ہوگی اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ لا یخافون لومت لائم، وہ لوگوں کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. یہ خاصیت ہوتی ہے اللہ کی محبت، کسی کی بھی محبت ہو، کسی کی بھی محبت ہو، جس کی محبت ہوتی ہے اس کے بعد وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ ملامت کریں گے یا نہیں. آپ شادی ہالوں میں دعوت کرتے ہیں جو خلاف سنت ہے، اور دس گناہ، ایک دو گناہ نہیں، دسیوں گناہ ہوتے ہیں. بہترین پردے والی جگہوں پہ دیکھا گیا اور سنا گیا، جہاں پہ شیوخ اور علماء موجود ہیں، لڑکا جو ہے نکل کر دلہا صاحب کہاں سے دلہن کو لیں گے؟ وہ تو رخصتی کے لیے آئے ہیں، کہاں سے لیں گے؟ ہیلی کاپٹر آئے گا تو پیراشوٹ سے اٹھائے گا، کہاں سے لے کے جائیں گے؟ سب تماشا دیکھ رہے ہیں مرد اور عورت،
بھائی گھروں میں کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں گھروں میں کی، سنت تو یہی ہے. اور کون سا کھانا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم دے رہے ہو؟ تو اتباع سنت کہاں ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، دیندار لوگوں میں اتباع سنت کیوں نہیں ہے جبکہ یہی روح ہے دین کی، یہی ٹیسٹ ہے اللہ کی محبت کا. اس لیے فرماتے ہیں مسلمان جو محبت کرنے والے ہیں ان کی تعریف میں اختار نے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن جب ہم سنتوں پہ عمل کرنا شروع کریں گے، سچ مچ یوں نہیں تو یہ تو سب نام لے لیتے ہیں. تم سنتوں کے تم دعویٰ کرتے ہو سنت میں، دکھاؤ کر کے شادی سنت کے مطابق، دکھاؤ کر کے نکاح سنت کے مطابق مسجد میں، دکھاؤ کر کے ولیمہ سنت کے مطابق. میں نے حضرت نواب اشرت علی خان قیصر صاحب حیات تھے، ہمارے بیٹے کا ولیمہ تھا. میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ عورتوں کو ولیمہ میں بلانا خلاف سنت ہے. کہاں کی سنت ہے؟ عورتوں کا تو گھر سے باہر نکلنا جائز ہی نہیں. اور تمام دیندار ہمارے حضرات کو کوئی پرواہ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہو گئی، کہ اتباع سنت کی اہمیت دلوں سے نکل گئی. اور خلاف سنت کو سمجھتے کوئی حرج نہیں. یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کی وجہ اللہ کی محبت کی کمی. کیونکہ جس کو اللہ کی محبت ہوگی وہ تو بے اختیار سنت پہ عمل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، نہیں فرمایا ہے؟ پھر بتائیے آپ کی سنت کی محبت کہاں چلی گئی؟ فرماتے ہیں جب تم سنت کے اوپر عمل کرو گے تو تم کو پاگل اور مجنوں کے لقب ملیں گے. لیکن سن لو، یہ لقب بہت بڑا ہے، تم کو شکر کرنا چاہیے جو لوگ بھی سنت پہ عمل کریں، کیونکہ یہ تو اس بات کی گواہی ہے کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو. حکیم الامت فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ مخالف یہ لقب اسی کو دیتے ہیں جو اعلیٰ درجے کا محبت کرنے والا ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے افعال عقل اور معاش اور دنیاوی مصلحتوں کے خلاف ہونے لگتے ہیں. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ رشتے دار ناراض ہوں گے، اس کو کیوں پرواہ ہوگی؟ اللہ ناراض نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو. ان رشتے داروں کی خاطر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر عام شادی ہالوں میں ناراض کرتے ہو. اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں، مرد اور عورتوں دونوں سنو، اللہ سے ڈرو. ابھی آیت پڑھ کے سنائی گئی کہ اگر تم کو یہ عزیز ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ، تو منتظر رہو. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایمان والوں کو کہ ایمان والو، اگر تم کو یہ زیادہ عزیز ہے یہ سب چیزیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو اس کے منتظر رہو کہ اللہ کا عذاب آ پہنچے. اللہ کا عذاب لانے والی چیز ہے اتباع سنت کو چھوڑنا. لوگ تم پہ ہنسیں گے لیکن تم ہنسنے دو ان کو. انبیاء علیہ السلام پہ بھی لوگ ہنستے تھے، تمہیں دیوانہ کہیں گے، تم ان کو کہنے دو دیوانہ. دیکھو قرآن کی آیت، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. اگر تم ہم پر ہنستے ہو کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پہ ہنستے ہو کہ تم مخالف سنت ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مسلمان ہو کے کرتے ہو. اور ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا ہی چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا. تو لوگ وہ احمق ہیں جو ایسوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ارے تم اللہ کے راستے میں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، پہلا قدم یہ ہے کہ مجنون ہو جاؤ. در منزل لیلی کے خطر ہاست بجان، شرط اول قدم مانست کہ مجنون باشی. اس راستے میں تو خطرات ہیں، لوگ ملامت کریں گے تمہیں، لوگ برا بھلا کہیں گے. اچھا سب کی دعوتیں کھا کر بیٹھ گیا اور اپنا موقع آیا تو مسجد میں نکاح کر کے چپ چاپ سے گھر سے رخصتی کرا، نہ کہیں گے لوگ. تم تول لو تم کس کو خوش کرنا چاہتے ہو، ان لوگوں کو یا اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جان لو کہ جب تک تمہارے دل میں اللہ کی محبت اشد نہ ہو جائے گی، ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنت میں داخلہ نہیں، جنت میں داخلہ صرف ان کا ہوگا جو اللہ کی محبت میں اشد ہے. یہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ آزمودم مخلدور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را، ہم نے اپنی عقل کو خوب آزما لیا، اب ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو دیوانہ کر لیا، اب ہم صرف اتباع سنت کریں گے، ہمیں اس کو پرواہ نہیں. فہم و خاطر تیز کردن نیس را، تم عقل لڑاتے ہو کہ اگر اس رشتے دار کو نہ بلایا اور اگر شادی ہال میں نہ کیا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا. جو شکستہ می نگیرد فضل شاہ, ارے اللہ کا فضل تو اس پہ ہوتا ہے جو شکستہ ہو جائے, سر جھکا دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی کرو اتنی کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے, اپنے کو فنا کر دو. کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام. اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے بتائیے مجھے آپ. اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں بار بار یہ ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے, اس کی نقل کرو اتباع کرو. کیا یہ نہیں ہے قرآن کا پیغام؟ کیا یہ نہیں ہے ہمارے دین کا پیغام؟ کیوں ہمارے دیندار اس کو بھول گئے؟ کہاں سے یہ ہوا چل پڑی کہ دیندار ہے اور خلاف سنت پہ اکڑتا ہے اور فخر کرتا ہے؟ گناہ پہ فخر کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. عورتیں باہر بازاروں میں گھومتی ہیں اور پھر فخر کرتی ہیں کیونکہ وہ دیندار گھرانوں کی ہیں کہ ہم تو فلاں مال میں گئے تھے, فلاں چیز دیکھی. ارے اگر تم ضرورتاً گئے تھے تو چپکے سے جاؤ اور کسی کو بتاؤ نہیں تم گناہ کر رہے ہو. یہ بازاروں میں گھومنا عورت کا کس نے کہا کہ جائز ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں یوں ہی تھیں, یوں ہی گھوما کرتی تھیں, یوں ہی خریداری کیا کرتی تھیں؟ مرد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھے اور عورتیں بازاروں میں, دیکھیں کیا یہ سنت ہے؟ سوچنا چاہیے. جتنے اہل اللہ گزرے ہیں حکیم الامت فرما رہے ہیں وہ سب اعلیٰ درجے کے متبع سنت تھے, اعلیٰ درجے کے. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ بزرگ بہت بڑے تھے, شاید ان کی برکت سے ہمارا دل پگھل جائے, سننے والوں کا دل شاید پگھل جائے. حضرت شیخ عبد الحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ اس قدر استغراق میں رہتے تھے کہ ہمیشہ جماعت سے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے, لیکن استغراق اللہ کی یاد میں اتنا تھا کہ راستہ یاد نہیں تھا. یہ کیفیت تھی استغراق کی کہ حضرت کے خادم تھے بختیار, وہ آگے آگے چلتے اور حق حق کہتے جاتے, بس وہ اس آواز پہ چلتے جاتے اور مسجد تک پہنچ جاتے. کیا ٹھکانہ ہے استغراق کا کہ 30 برس تک ایک ہی مسجد میں نماز پڑھی مگر راستہ یاد نہیں ہوا. اس قدر تو استغراق تھا مگر اتباع سنت کا یہ حال تھا کہ کسی ادنا سنت کو بھی کبھی ترک نہیں کیا. تم اسلام کا نام کس برتے پہ لیتے ہو جب تم سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے؟ عمل تو کجا, جو سنت پہ عمل کرے اس کو تم لان تان کرتے ہو, سنت پہ عمل کرنے والے کو روک دیتے ہو. ارے شیطانی فعل ہے کہ ایک شخص چاہے کہ سنت پہ عمل کرے اور گھر کی عورتیں اس کو روک دیں, اور گھر کے مرد کیسے ہیں جو رک جائیں؟ ارے اللہ کا راستہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تم کہتے ہو ہم جہاد کریں گے, یہ جہاد ہے, اس کو کر کے دکھاؤ. ابھی وہ جہاد تو ہے نہیں کہ تم تلواریں لے کے نکل جاؤ. وہ جہاد کا جب حکم آئے گا تو کر لینا. وہ بھی جب تک وہ حکم نہیں آتا یہ جہاد تو کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, دیکھیے آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کو اللہ کی محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. وجہ یہ تھی ان بزرگ کی کہ ایک دل میں دو چیزیں نہیں سما سکتی. اہل اللہ کے قلب میں ایسی چیز بس گئی ہے کہ کسی دوسری چیز کی اس میں گنجائش ہی نہیں رہی. حضرت ایسوں کو اخلا جو عقل والے ہیں مجنوں نہ کہیں تو کیا کہیں, جن کو نہ اولاد کے نام یاد نہ خادم کا پتہ, لیکن اتباع سنت میں جو ذرا کمی ہو جائے. اور آخر میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں, اس سے آپ کو دو چیزوں کی توجہ دلانی ہے. ایک اللہ کی محبت, اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں, اور ایک اس کا طریقہ, وہ اتباع سنت. دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ آیت تو ہے, آیت تو مان لی آپ نے, آپ مسلمان, آپ کو ماننا پڑے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے تو اتباع سنت کر کے دکھاؤ. تمہاری کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ تم سنت کے خلاف شادیاں کرتے ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے جو طریقے بتائے ہیں کیا یہ کفار کر کے دکھائیں گے تمہیں؟ اللہ کے بندو تم مسلمان ہو, تمہیں سنت پہ عمل کرنا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت تو ہمارے لیے کافی ہے, لیکن حکیم الامت شفیق تھے. وجہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ سنت میں جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ پیار آتا ہے, کیا وجہ؟ فرمایا کہ ایک حکایت سن لیجیے. ایک وکیل صاحب ہیں ایک جگہ, شیخ محمد عالم, وہ خود مجھ سے اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بستی میں جا رہا تھا, راستے میں ایک مکان کی دہلیز میں سے ایک بڑی بی کی آواز آئی. انہوں نے مجھے بلا کر بڑی محبت سے میرے سر پر اور میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا اور بیٹھا کر میرے لیے حلوہ تیار کیا اور کہا کہ اگر کبھی تمہارا آنا ہوا کرے تو میرے پاس ہو کر جایا کرو. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس بڑھیا سے میری نہ جان نہ پہچان یہ کیوں اس طرح سے محبت سے پیش آ رہی ہے. آخر میں نے پوچھا, بڑی بی تم میری کیوں اتنی خاطر کر رہی ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی بڑھیا نے اور کہا, بیٹا تمہاری شکل کا میرا ایک بیٹا ہے, تمہاری شکل کا میرا ایک بیٹا ہے, وہ بہت دن سے پردیس میں ہے, اس کی ایسی ہی شکل ہے جیسی تمہاری شکل, تمہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا اور اس کی سی شکل ہونے کی وجہ سے مجھے تم سے محبت ہو گئی, تم میرے بیٹی کی شکل پر ہو اس لیے تم پر مجھے پیار آ گیا. یہ ایک مثال ہے, حکیم الامت فرماتے ہیں یہ ایک مثال ہے. اسی طرح حق تعالیٰ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو شخص آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے, آپ کی شکل بناتا ہے, آپ کے طریقے سے شادیاں کرتا ہے, آپ کی سنت کے مطابق اپنے گھر کو کر لیتا ہے, اپنی معاشرت کو کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں. یہ وہی مضمون ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں, تم چاہتے ہو کہ یہ راستہ تم طے کرو اللہ کی محبت کا, بغیر اتباع سنت کے بالکل نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کرنے والا کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم خلاف سنت امور کریں گے اور ہم اللہ کے محبوب بنے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ ایسے فتاوا اور ایسی گنجائشیں سب زہریلی ہیں, سب زہریلی ہیں. اس کے چکر میں مت آئیے. کھانا کھلانا تو جائز فعل ہے, نہیں جائز. مفتی سے پوچھیے کیا کہے گا, جائز ہے. لیکن آپ کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں کہ لوگوں میں میری وقت ہو, تو اب یہ کھانا کھلانا کیسا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. کس سے پوچھیے؟ دھوبے جا حرام ہے. تو کھانا کھلانا تو مفتی سے پوچھتے ہو, یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جو رائج الوقت کھانا ہے یہ کس نیت سے دیا جاتا ہے, یہ نہیں پوچھتے. حرام ہے یہ جتنے بھی. بلکہ میں ایک بات اور کہوں, وقت تو ہے نہیں. دیکھیے ہم ہر جگہ کا تو نہیں کہتے, لیکن بعض جگہوں کا تو مجھے پتا ہے کہ شادی ہالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اس طرح سے کیا جاتا ہے, بے پردگی, کھانا اور نہ جانے کیا کیا, مجھے تو پتا بھی نہیں ہے, روشنی, اسراف, گناہ ہی گناہ, بے پردگی, خوشبو لگا کے عورتوں کو آنا. بتائیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو تعلیم فرمائی کہ یوں نکاح, یوں رخصتی, یوں ولیمہ. بتائیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اور استہزاء ہوا یا نہیں ہوا عملا اور فعلا؟ بتائیے آپ. اور آپ وہاں سے پلاؤ کھاتے نکل چلے آئے, ایمان رہا آپ؟ یا ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ایسا پروگرام آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا مذاق اڑایا گیا اور آپ نے دیکھا اور آپ ہنس دیے, تو کیا آپ کا ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. آپ کو حدیث شریف اور مشکات شریف مظاہر آپ سے پڑھ کے سنا دیا گیا. دیکھیے ہمارے اندر کوئی خرابی بڑی آ گئی کہ ہمارے دینداروں میں سے یہ دو چیزیں نکل گئیں, ایک اللہ کی محبت اور اس کی کوشش. اللہ کی محبت اس وقت معتبر ہے تم کوشش کرو, اور دوسرے اتباع سنت. یہ دو چیزیں بالکل نکل گئی. دعا کیجئے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے یہ محبت نصیب فرمائے, اتباع سنت نصیب فرمائے. یا الہ العالمین, یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین, یا حنان یا منان, یا حی یا قیوم, یا ذل جلال, یا اللہ آپ کو آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ ہے. یا اللہ ہم گنہگار اور آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کرنے والے, یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, یا اللہ ہمیں بخش دیجیے, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے تو ہمیں اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیا, اور ہم ایسے ناقدر ہیں کہ انہی کی مخالفت علل اعلان کرتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجیے اور ہم لوگوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بے ادبی اور گستاخی ہم نے اس طرح سے کی ہے خلاف سنت امور کر کے, یا اللہ ہم آج توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم پر سے ہمارے گناہوں کا وبال ہٹا دیجیے, ہماری عافیت کو قائم دیجیے. یا اللہ ہمیں آپ نے عافیت دی ہوئی ہے ہمارے تمام گناہوں کے باوجود, یا اللہ ہماری عافیت کو قائم رکھیے گا. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے, عافیت کے ختم ہو جانے سے, عیش و عشرت کی غفلت میں پڑ جانے سے, نفس و شیطان کے مکائد سے. یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے, ناگہانی حادثات سے, دنوں دنیا کے کسی بھی قسم کے خسران سے, نقصان سے, ذلت سے, رسوا سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, دہشت گردوں سے, حادثات سے, پریشانیوں سے, شدید بیماریوں سے, یا اللہ ہر شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے، بیوی بچوں، ماں باپ، دوست احباب، رشتے دار، تمام متعلقین کے لیے، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے، ہمارے گھر بار عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ صحت اچھی عطا فرمائیے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں جو متعلقین میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، ان کے لیے بہترین علاج کا انتظام فرما دیجیے، جہاں جہاں یا اللہ لڑکیوں کے رشتوں کی مشکل ہے آپ آسان فرما دیجیے، یا اللہ لڑکوں کے رشتوں کی جہاں مشکل ہے ان کو بھی آسانی پیدا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے بچے چھوٹے بڑے جہاں بھی جس عمر کے بھی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ان بچوں کو ہم دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں یہ بچے یا اللہ آپ کے حوالے، یا اللہ ان کی نگہبانی فرما دیجیے، جو چیز آپ کے حوالے کی جاتی ہے وہ رائے گا نہیں ہوتی، یا اللہ ان کو ہر قدم پر ان کی آنت نصرت فرمائیے، ان کو دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے، یا اللہ ہر طرح سے ان کو مالا مال فرما دیجیے، ان کی ہر طرح سے یا اللہ حفاظت فرمائیے، نگہبانی فرمائیے، ان کو اپنے محبوب و مقبول بندوں میں بنائیے، دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے، یا اللہ ان بچوں کو کسی طرح سے محروم نہ فرمائیے گا، یا اللہ اپنی حفاظت خاص میں لے لیجیے، اور یا اللہ ہم آپ کے بندے گنہگار خطا کار، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں آپ کے اولیاء سے محبت ہے، یا اللہ ہمیں آپ کے اولیاء سے محبت ہے، یا اللہ ان کو آپ سے محبت ہے، یا اللہ ہمیں اپنی وہ محبت عطا فرما دیجیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، اتباع سنت عطا فرمائیے، اپنی ملاقات کا یا اللہ شوق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اس شوق کو ہمارے تمام دوسرے شوقوں سے بڑھا دیجیے، آمین اللہم آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.